Does he look here? Assalamu alaikum wa rahmatullah. اللہ جی نے جب تبھی انہیں رسولہ سے شروع کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم سورہ اعراف کی الاعراف کی کون سی آیت پڑھیں گے؟ 158 والی. 198 98 نہیں 58. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف و ینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. فَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم فظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم اِتَّانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّاً وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما أطاعوا ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ويستأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم مرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وہ لوگ جو اس نبی امی کی پیروی کرتے ہیں الذي يجدونه مكتوبا عندهم، جسے وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں، فی التورات والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، جس کا ذکر وہ رسول نبی الرسول النبی الامی کے طور پر تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یہاں الذین شروع میں یوں لگتا ہے جیسے عام ہے ہر وہ شخص، لیکن چونکہ اہل کتاب کا ذکر چل رہا ہے اور بعد میں یہ بھی ہے کہ عندہم اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں، تو الذین عام نہیں بلکہ خاص ہے اس موقع پر، کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اس نبی کی پیروی کرتے ہیں جو رسول اور نبی ہے، اور جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یامرہم بالمعروف و ینہاہم عن المنکر، وہ انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے. یحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتا ہے. ویحرم علیہم الخبائث، اور ان پر خبیث ناپاک چیزیں حرام قرار دیتا ہے. ویدع عنہم اسرہم، اور ان سے ان کے بوجھ اتار دیتا ہے. والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ طوق بھی جو ان پر تھے. فالذین آمنوا به، بس وہ لوگ جو اس پر ایمان لے آئیں. وعزروہ، اور اس کی عزت کریں. ونصروہ، اور اس کی مدد کریں. واتبعوا، اور پیروی کریں. النور الذی انزل معہ، اس نور کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے. اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یہاں جو نور الذی انزل معہ ہے، اس سے متعلق ایک تو ظاہر معنی ہے کہ قرآن کریم جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، دوسرے وہ نور جس کی مثال قرآن کریم میں دی گئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے نور کے پھیل کر ان لوگوں میں پھیل جانے کا ذکر ہے جن کے گھروں میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت پائی جاتی ہے اور قرآن کریم یا خدا کا ذکر چلتا ہے. وہاں نور دیا ایک دوسرے سے آگ پکڑتا ہوا پھیلتا چلا جاتا ہے. تو وہ نور جو خدا کی محبت یا صفات باری تعالیٰ کا نور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترا ہے، یہ دوسرا معنی بھی بین ہی قرآن کریم کی آیات سے مصدقہ ہے. تیسرا ایک معنی ہے جو شیعہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ نور یعنی حضرت علی جن کو خدا تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا تھا. صرف محمد رسول اللہ کی پیروی کافی نہیں، بلکہ علی کی پیروی بذات خود ایک ساتھ کے طور پر رسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کے ساتھ ضروری ہے. یہ جو چیز ہے اس کو یہ جو مسلمان علماء ہیں جو شیعہ نہیں ہیں، وہ اس کو شرک فی نبوت نہیں سمجھ رہے. ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ان پر کوئی مقدمے نہیں چلتے، ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہوتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. مگر احمدی جو یہ مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی غلامی میں آپ سے نور پا کر جیسے پہلے صحابہ نے نور پایا تھا، بعد کے زمانے میں بھی محمد رسول اللہ کے نور سے ایک دیا جلے گا جو روشن ہوتا ہوا ایک عالمی چراغ بن جائے گا. یہ معنی ان کو تکلیف دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، یہ شرک فی نبوت ہے. جب عقلیں ماری جائیں تو انسان اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا. بس نور کا معنی قرآن کریم اول طور پر جو محمد رسول اللہ کے ساتھ اترا ہے، اور دوسرا اللہ کی صفات کی جلوہ گری جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتری ہے، آپ کے ساتھ اتری ہے، یعنی آپ کے ساتھ اتر کر پھر دوسروں میں پھیلتی چلی گئی ہے. وہ صفات باری تعالیٰ کا نور آپ کے ساتھ اترا، اس پر بھی اس کی بھی وہ پیروی کرتے ہیں. اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. قل یا ایھا الناس، تو کہہ دے کہ اے بنی نوع انسان، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اجتماعی طور پر رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، تمام تر تم سب کی طرف. اس کی مان بعض اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اہل کتاب کے لیے آئے تھے اور وہ ایمان لائے اور انہی کو فائدہ پہنچا. اس آیت کے مان بات فرمایا گیا ہے، یہ جن کا چونکہ ذکر چل رہا ہے اہل کتاب کا، اس لیے ان کے ایمان لانے کا ان کی کتب کے حوالے سے ذکر ہو گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل کتاب کے لیے نہیں ہیں. تو کہہ دے میں تمام بنی نوع انسان، اے بنی نوع انسان، میں تم سب کے لیے اکٹھا، تو جمیعاً میں نے تمام تر تم سب کے لیے، یعنی مزید تاکید کا لفظ استعمال ہوا ہے. رسول بنا کے رسول بن کر آیا ہوں، کس کی طرف سے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس کی طرف سے جو زمینوں اور آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، جس کی زمین آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جس کے قبضے میں ہے. لہو کا مطلب ہے اس کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، اس کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. اب یہاں جو فرعونیت کا مضمون تھا پہلے بیان ہو چکا ہے، اس کی قطعی طور پر نفی فرما دی گئی ہے. وہ کہتا تھا ہم زندہ کریں گے، ہم ماریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رسول آ کر یہ آزادی کا اعلان کر رہا ہے، تمام بنی نوع انسان کا ہے، اور تمام بنی نوع انسان کو ان کے فرائنہ سے آزادی دلانے کے لیے آیا ہے. یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو مارتا بھی ہے. فآمنوا باللہ، بس اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسول نبی الامی الذی، اور اس کے اس رسول پر، اس نبی پر، رسول نبی، اس کے اس رسول نبی رسول پر جو امی ہے، جو ظاہری تعلیم سے آراستہ نہیں. امی کا مطلب ہے ظاہری تعلیم سے آراستہ نہیں. الذی یؤمن باللہ، وہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، وکلماتہ، اور اس کے کلمات پر، وتبعو ہو، اور اس کی پیروی کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کون کون سی باتیں ہیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروی کا مستحق قرار دیتی ہیں، اور کن باتوں میں آپ کی پیروی ایک لازمی ہے زندگی کے لیے، انسانی زندگی کے لیے لازمی ہے؟ فرمایا وہ نبی جس پر، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جیسا وہ ایمان لاتا ہے اس کی پیروی کرو. یعنی یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، بلکہ اس نبی کی پیروی کرو جس کے متعلق خدا گواہی دے رہا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ نبی الملزی یومنوا باللہ، اس نبی پر ایمان لاؤ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، وکلمات ہی، اس کے کلمات پر ایمان لاتا ہے. یعنی اپنے ایمان کو محمد رسول اللہ کے ایمان کے تابع کرو، وتبعو ہو، اور تمام باتوں میں اس کے پیچھے چلو، لعلہم یہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ومن قوم موسیٰ امت یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ کی قوم میں سے بھی ایسے تھے، ایسی ایک قوم تھی، امت تھی، یہدون بالحق وبہ یعدلون، حق کے ساتھ ہدایت دیتے تھے، وبہ یعدلون، اور حق ہی کے ساتھ انصاف کیا کرتے تھے. ایک تو یہ معنی ہے ماضی میں، کیونکہ اب واپس ان کی طرف لوٹا جا رہا ہے، بیچ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر فرما کر اب پہلے مضمون کی طرف ان کی قوم کی طرف لوٹا جا رہا ہے. اس میں ایک حاضر کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے, ماضی کا بھی ہو سکتا ہے. حاضر ان معنوں میں کہ ابھی ذکر گزرا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جنہوں اپنے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر لکھا ہوا دیکھتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم موسیٰ میں سے بھی ایسے ہیں جو حق کے ساتھ ہدایت پا جاتے ہیں یا ہدایت دیتے ہیں, وَبِهِ يَعْدِلُونَ, اور اسی سے حق کے ساتھ ہی عدل کرتے ہیں, انصاف کرتے ہیں. اس معنی میں صرف دو ایک قسم کے اشتباہات رہ جاتے ہیں. اول یہ کہ قوم موسیٰ کا ذکر ہے جبکہ اہل کتاب میں تو سارے آ جاتے تھے, اور کتاب میں تورات کا بھی ذکر ہے لکھا ہوا کا, اور انجیل میں بھی ذکر ہے لکھے ہوئے کا. تو قوم موسیٰ کیوں فرمایا گیا ہے پھر یہاں؟ اسی وجہ سے پہلا ترجمہ میں نے ماضی میں ہی کیا تھا, لیکن اگر حال میں ایک ترجمہ کرنا ہو تو اس پہلو سے ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم دراصل مسیح کو ماننے والے بھی تھے, اور انہوں نے کوئی کسی الگ ملت کی بنیاد نہیں ڈالی تھی. بس جب شرعی نبی کی بات ہو رہی ہو تو حضرت عیسیٰ کی قوم بھی موسیٰ ہی کی قوم ہے. بس اس پہلو سے یہ فرمایا گیا ہے. چنانچہ جو پہلا ذکر تھا جہاں تفریق کی گئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں شریعت کی بات نہیں ہو رہی, وہاں پیشگوئیوں کی بات ہو رہی ہے. وہاں انجیل کو ایک الگ شریعت کے طور پر پیش نہیں فرمایا, بلکہ انجیل کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور انداز سے پیشگوئی کرنے والے صحیفے کے طور پر پیش فرمایا ہے. یہاں قوم کی بات ہو رہی ہے, بس موسیٰ کی قوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے داخل ہیں. اور یہ ایک بات کا جھگڑا چلایا گیا تھا سینٹ پال کی طرف سے کہ یہ قوم الگ ہے, ورنہ جو حضرت عیسیٰ کے تربیت یافتہ حواری تھے وہ اپنے آپ کو مسلسل حضرت موسیٰ کی قوم ہی سمجھتے رہے, اور حضرت موسیٰ کی شریعت پر ہی ان کا پال کے ماننے والوں سے اختلاف رہا, اور کافی جد و جہد لمبے عرصے تک چلی ہے ان کی. پھر وہ جو اس بات پر قائم رہے وہ فرقے الگ ہو گئے, وہ نصارہ کہلائے, اور جو دوسرے ہیں سینٹ پال کو ماننے والے وہ کرسچن کہلائے. تو یہ جو فرق ہے اس کو ملحوظ رکھیں تو قوم موسیٰ میں لازماً عیسائی بھی داخل ہیں. وہ حق اور یعدلون کا دوسرا معاملہ, یعدلون حق کے ساتھ, یعدل کا کیا مطلب؟ عدل اور حق تو ایک دوسرے کے ساتھ ایسا جوڑ رکھتے ہیں جیسے چولی دامن کے ساتھ ہو, ایک دوسرے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو حق کے ساتھ کیا عدل کرتے ہیں حضرت موسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان؟ وہ حق کے ساتھ توازن کرتے ہیں, اور جب حق کے ساتھ توازن کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ہی خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے, دونوں کی شریعتیں اللہ کی طرف سے اتری ہیں. بس یہاں حق بمانا سچائی پر قائم رہتے ہوئے توازن کرتے ہیں. یعدلون کا معنی ہوگا تولتے ہیں. تو جی عدل کا معنی تولنے کے بھی ہیں کہ نہیں؟ محمد صاحب آپ ماہر فن میں, آپ بتائیں. یعدلون جو مضمون ہے تولنے کا اور رچنے کا,
جو چھٹ کا یہ قصہ ہوتا ہے اسی سے پھر تولنے کے معنی
وہی بنے گا یہ یہاں بمانا. مگر اگر صرف انصاف کیا جائے تو پھر یہ تعجب ہوتا ہے کہ انصاف تو ہوتا ہی حق کے ساتھ ہے, انصاف وہ حق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو بالحق کے یعدلون سے مراد جو دو پلڑے ہیں ان کے لیے, ایک پہلی شریعت کا اور دوسری شریعت کا, ان کے درمیان حق کے ساتھ تولتے ہیں, جس کا نتیجہ ہے کہ دونوں خدا کی طرف سے ہونے کے لحاظ سے برابر پائے جاتے ہیں, اور پھر وہ فرق نہیں کر سکتے, ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیتے. اس لیے کہ ایک شریعت موسیٰ پہ اتری دوسری محمد رسول اللہ پہ اتری. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کریں، رہ گئی ہے، اوہو عدل سے کام نہیں لیا اس نے، یہ ایک صفحہ پورے کو پورا غائب ہو گیا تھا بیچ میں سے. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تراش دیا. قَطَّعْنَاهُمْ، جس طرح کپڑا تراشا جاتا ہے اس طرح انہیں ہم نے 12 قبیلوں میں تراش دیا. اسباتن، وہ گروہ تھے، امم تھیں، جو امم تھیں یعنی 12 امتیں ان سے بنائی گئیں. وأوحينا إلى موسى، اور ہم نے موسیٰ پر وحی فرمائی، إلى إذ استسقاه قومه، کس وقت جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا، أن اضرب بعصاك الحجر، اپنے سونٹے سے چٹان کو مار، فانبجست منه من حسنتا عشرة عینا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے، ان میں سے ہر ایک الگ قبیلہ بنا اور ہر قبیلے کے لیے مشرب الگ الگ مقرر ہو گیا جہاں سے انہوں نے پانی پینا تھا. اور کئی جو ایسے اس فن کے ماہر ہیں کہ پانی سوٹے سے پانی نکالتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے ہی یہ انسانی فطرت کو ملکہ جو عطا تھا وہ چمکایا گیا ہے، اور جو پیرا سائیکالوجی کے ذریعے کی طاقتوں کے ذریعے زمین سے پانی نکالنے کا ملکہ انسان کو فطرتاً خدا کی طرف سے تھا، مگر پہلا واقعہ جو الہی تصرف میں وہ چمک اٹھا ہے وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا ہے. اور حضرت موسیٰ وہاں سوٹا مارتے تھے جہاں سوٹا خود بخود نیچے کی طرف حرکت کر جاتا تھا اور وہیں سے پانی نکلتا تھا. اور بہت تحقیقات ہوئی ہیں اس میں، اور اکثر تحقیق کا محاصل یہی ہے کہ یہ جو پانی نکالنے والے ہیں ان میں کوئی جھوٹے بھی ہوتے ہوں گے، مگر یقینی طور پر بعض لوگ سچے بھی ثابت ہوئے ہیں. اور یو ایس ایس آر میں بھی بکثرت ان کو استعمال کیا گیا ہے پانی کی تلاش میں، کیونکہ بہت سے ایسے جو مسلمان ریاستوں کے علاقے ہیں جہاں پانی کی کمی تھی، تو یہ لوگ، ہوتا یہ ہے کہ دو شاخہ ہوتا ہے جس کو وہ لے کے چلتے ہیں اور ہاتھ میں ڈھیلا پکڑی رکھتے ہیں مگر اوپر کی طرف رخ کر رکھ کے، تو ایک جگہ اچانک بڑی زور سے وہ نیچے کی طرف گرتا ہے، اور جہاں وہ گرے وہ پانی اور اس شاخ کے درمیان کوئی کشش ایسی ہے جس کو سائنس کے نقطۂ نگاہ سے معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیا چیز ہے، مگر انسانی تجربے میں آتی ہے. بس حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے اس میں کوئی ایسی تخصیص، یعنی اس تفسیر، اس آبزرویشن کے نتیجے میں ہم یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں ودیت، وہ طاقت ابھار دی جو ان دو طاقتوں کو ملانے کا کام دیتی ہے، پانی کی لکڑی کے لیے کشش، اور وہ لکڑیاں لے کے چلتے ہیں سب، اور پانی کی لکڑی سے ایک فطری طبی کشش ہے کیونکہ وہ لکڑی اس کا ہی بچہ ہوتی ہے، تو اس کو اپنی طرف جھکاتی ہے خشک لکڑی کو. یہ ایک بظاہر ناقابل فہم بات ہے کیونکہ سائنسدان اس کی کنوں کو نہیں سمجھ سکے، لیکن جن لوگوں نے تحقیق کی ہے بڑی دیانتداری سے سائنسی طریق پر، وہ یہ گواہی ضرور دیتے ہیں کہ یہ فن موجود ہے. اور اس کا آغاز میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت موسیٰ سے پہلے کوئی معلوم نہیں ہے، بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے وحی فرمائی تھی کہ سوٹا مار، تو کہاں ماریں یہ پتہ نہیں چلتا تھا نا ویسے، تو حضرت موسیٰ اپنی جس طرح کی سادہ طبیعت تھی سوٹا لے کے چل پڑے ہیں، جہاں جھکتا تھا وہیں مار دیتے تھے اور وہیں سے پانی پھوٹ پڑتا تھا. اور ایک چٹان نہیں ہے, وہ کافی آپس میں فاصلہ ہے. ابھی تک وہ موجود ہیں 12 چشمے جہاں سے وہ پانی پھوٹا تھا. قد علم کل اناس مشربہم, اور ہر ایک نے, ہر لوگوں میں سے سب نے اپنے اپنے مشرب کو پہچان لیا, جان لیا یعنی پہچان لیا. اب میں مشرب پانی نکلنے کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے آغاز سے پہلے پیشگوئی کے رنگ میں حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے ایک چشمہ پھوٹا ہے جو تمام دنیا کو ملت واحدہ بنانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. حضرت موسیٰ سے 12 چشمے پھوٹے ہیں اور ایک قوم جو تھی وہ اکٹھی نہیں رہ سکتی تھی, اس لیے ان کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. تو پاؤں سے چشمہ پھوٹنا یہ دراصل ظاہری علامت بھی بن جاتا ہے, یہ کوئی تعجب کی بات نہیں, مگر مراد یہ ہوتی ہے روحانیت کا پانی. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چونکہ سارے بنی نوع انسان کو اکٹھا کرنا مقدر تھا, آپ کے فیض سے سب نے سیراب ہونا تھا, اس لیے وہاں ایک چشمہ پھوٹا ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ, اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, اور ان پر من اور سلوہ اتارے. کلو من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے بطور رزق تمہیں عطا کی ہیں. وما ظلمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون, اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. اب اس کی مثال اس آیت کے معنی بعد دی گئی ہے کہ کس طرح خدا کے فیض کو انہوں نے ظلم میں تبدیل کر دیا ہے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کرو. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور یہ کہتے ہوئے داخل ہو. حِطَّةٌ, ہم بخشش طلب کرتے ہیں. حِطَّةٌ کا بخشش اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا ایک طریق ہے جس میں فعل بھی ذکر نہیں ہوئے, جیسے وہ ایک فقیر دردناک طریق پہ بخشش کہتا ہوا چلتا ہے. اس طرح کہتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو. وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور اس کے دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو, یعنی خدا کے حضور جھکتے ہوئے, اپنی تمام طاقتوں کو اس کے حضور جھکاتے ہوئے. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ, ہم اس کے نتیجے میں تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور جو احسان کرنے والے ہیں ان کو تو بہت زیادہ دیں گے. صرف خطاؤں کا بخشنا نہیں ہے بلکہ بہت بڑھ کر ان کو عطا کیا جائے گا. مجھے یاد آ گیا کیا غلطی ہوگی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. وما ظلمونا, وہ جو شرارتیں کرتے تھے ہم پر ظلم نہیں کر سکتے تھے کچھ. ظلمنا میں نے کر دیا تھا ترجمہ غلطی سے, وہ ہے ظلمونا, انہوں نے وہ ہم پر کیا ظلم کر سکتے تھے. ولیکن کانو انفسهم یظلمون, جب بھی وہ ہماری تعلیمات سے غیر عادلانہ سلوک کرتے تھے تو ہم اسی کو ظلم کہتے ہیں, یعنی مضمونوں کو بگاڑنا, غلط باتیں اس طرح منسوب کرنا, شرارتیں کرنا. تو فرمایا اس ظلم کا نشانہ ہم تو بن نہیں سکتے تھے, ہاں وہ خود ان حرکتوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اور میں بڑی دیر کے بعد بتایا, اسی وقت بتا دینا چاہیے تھا. ان کو بھی ایسا لکھواتے ہوئے یہ غلطی میں سے ہوئی تھی, تو انہوں نے صرف یوں کر کے دیکھا تو مجھے سمجھ آ گیا, کہاں پتہ لگ گیا. ماجد صاحب مجھ سے ترجمہ لکھنے بڑے ہوشیار ہیں, اس معاملے میں لکھتے لکھتے جہاں رک جاتے ہیں نا, یوں کہتے ہیں, میں اسی وقت سمجھتا ہوں کوئی بات ہو گئی ہے, واپس جاؤں تو پتہ چل جاتا ہے. اچھا اب یہاں فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم, یہ ظلم کی مثال ہے. بس وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا بدل الذینہ انہوں نے تبدیل کر دیا قولاً غیر الذی قیل لہم، قول کو جو ان کے لیے کہا گیا تھا ایسے قول میں جو نہیں کہا گیا تھا، جو ہدایت ان کو دی گئی تھی یہ کہو، اس کی بجائے انہوں نے ایک اور کچھ کہنا شروع کر دیا. وہ کیا تھا؟ حتتن، بخشش، بخشش کہتے ہوئے داخل ہو. اس کی بجائے انہوں نے کیا کہا؟ ہنتتن، اور ناک سے بول بول کے جس طرح ہنتتن کہتے ہیں نا، اور وہ ہنتتن کہنا شروع کر دیا. گندم گندم، بہت طبیعت میں شرارت بڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی اب باز نہیں آتے تھے شرارت کرنے سے. ان کو پہلے بھی یہ جھگڑا چل چکا تھا کہ ہمیں تو گندم شندم اس قسم کی چیزیں کھلاؤ، یہ کیا آسمان سے ہمارے لیے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، اوپر سے من سلوا اتر رہے ہیں، تنگ آ گئے ہیں کھا کھا کے. تو انہوں نے کہا ہاں اب موقع ملے گا، شہر میں داخل ہو رہے ہیں، گندم کھائیں گے، گندم کھائیں گے. تو ہتا تم کی بجائے ہنتا تم، ہنتا تم کہتے ہوئے داخل ہوئے. اس کا اس کی جزا خدا نے کیا دی؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاءِ، پہلے من سلوا اتارا کرتے تھے، یہ من سلوا کی ناقدری تھی ان کی. تو ہم نے کہا کہ اتارنا تو ہمارے بس میں ہے، اگر وہ قبول نہیں تھا، گندم ہی کی تمنا تھی، تو آسمان سے اب ہم تمہارے لیے عذاب اتاریں گے. بس ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے، انہوں نے خود ہی ہماری نعمت کو عذاب سمجھا اور ہمارے بخشش کے مضمون کو بدل کر ایک فضول مضمون میں تبدیل کر دیا، اس لیے بخشش کے مستحق نہ رہے. اور جو پہلی خطائیں معاف ہو رہی تھیں ان کی سزا کا وقت آیا، اور سزا بھی ایسی برمحل کہ آسمان سے جو رحمتیں اترتی تھیں ان کی ناشکری کر کے پھر سزا کے مستحق بن گیا، مستوجب بن گیا، مگر یہ اس ظلم کے نتیجے میں ہوا سب کچھ. وَسَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے اس بستی کے متعلق بھی پوچھ جو سمندر کے کنارے پر واقع تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ سبت کے معاملے میں تجاوز کیا کرتے تھے، یعنی عدل سے ہٹ جاتے تھے، غلط ناانصافی کا طریقہ اختیار کرتے تھے. اِذْتَاتِيهِمْ حِیتَانُهُمْ، جب ان کے پاس مچھلیاں آتی تھیں، یوم سبتہم، اس دن جب وہ سبت کو کی پر عمل کر رہے ہوتے تھے، یوم سبتہم سے مراد ہے جب وہ سبت کی تعلیم پر عمل کر رہے ہوتے تھے. شُرّاً، وہ گروہ در گروہ یا جھنڈ در جھنڈ، مچھلیاں اکثر جھنڈوں میں ہی پھرتی ہیں، تو شُرّاً کا مطلب ہے جھنڈ در جھنڈ ان کے پاس آتی تھیں. وَالْيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَعْتِهِمْ، جس دن وہ سبت کے حکم پر عمل نہیں کر رہے ہوتے تھے وہ نہیں آتی تھیں. تو سبت نہیں کرتے سے مراد ہے کہ سبت کی جو تعلیم تھی کہ آج کچھ نہیں پکڑنا، اس پر جب وہ نہ عمل کرنے کے دن ہوتے تھے، یعنی ہفتے کے علاوہ دوسرے دن ہوا کرتے تھے، اس کو لا یسبتون فرمایا ہے. یعنی وہ تمام دن جن میں ان پر سبت کی تعلیم لاگو نہیں ہوتی تھی، ان دنوں میں تو مچھلیاں خوب ان کے پاس آیا کرتی تھیں، جن دنوں میں لاگو ہوتی تھی اس دن نہیں آیا کرتی تھیں. ٹھیک ہے، آپ کچھ منہ کیا تھا، الٹ ہو گیا، میں ایک منٹ ہے، میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میں جب میں دیکھا لا یست الٹ ہو گیا ہے، ابھی اس کو سیدھا کر لیتے ہیں. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِسْتَاتِهِمْ حِیتَانُهُمْ یوم سبتہم، ٹھیک ہے، جب الٹ ہونے الٹ چاہیے تھا، جس دن وہ سبت کا دن ہوتا تھا مسلیاں جھنڈ در جھنڈ آتی تھیں، اس خیال سے کہ شریف لوگ ہیں، خدا کی تعلیم پر عمل کریں گے اور ہمیں نہیں پکڑیں گے، جھنڈ در جھنڈ آ جاتی تھیں. اور یہ واقعہ ہے کہ جانور پہچان لیتا ہے. اب ہمارے ملک میں مگ وہ پہلے تو 200 گز تک پھر بھی ٹھہر جاتے تھے، جب شکاری بہت ہوئے تو میل میل سے دکھائی نہیں دیتے، اور اب سنیں انہوں نے جانا ہی چھوڑ دیا اس ملک میں، اس کا رستہ ہی ترک کر بیٹھے ہیں، یہی حال مرغابیوں کا ہوا ہے. اور یہاں مک کو ہم اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاتے ہیں، وہ آتا ہے اپنے ہاتھ سے روٹی پکڑتا ہے، اپنے منہ چونچ سے روٹی پکڑتا ہے، کوئی خوف نہیں کرتا، اس لیے کہ خدا نے جانوروں میں بھی یہ سرشت رکھ دی ہے کہ دوست اور دشمن کی پہچان کر لیتے ہیں، انسان نہیں کر سکتا پاگل، وہ بعض دفعہ دوست کو دشمن بنا لیتا ہے، دشمن کو دوست سمجھ لیتا ہے. تو مچھلیوں کو دیکھیں، ان کے اندر ان کو پتہ تھا کہ عین ساتویں دن یہ لوگ رک جائیں گے، لیکن ان کا نہیں نا پتہ تھا مچھلیوں کو انسانوں کو پتہ تھا، لیکن وہ تو انسان نہیں تھے، انسان سے گر چکے تھے. پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ یوم لاش بے تون لات آتی ہیں، اور جب وہ سبت کے دن سبت نہیں کر رہے ہوتے تھے، یعنی ہفتے کے باقی دن جب ان پر پابندی نہیں تھی، اس وقت وہ نہیں آیا کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ پکڑی جائیں گی. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم انہیں آزماتے تھے اس وجہ سے کہ وہ بد کردار لوگ تھے، ان کی آزمائش ضروری تھی. جو نیک لوگ ہوں ان کی اور طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں، بد کردار لوگوں کے سامنے بار بار امتحان آتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم ناکام ہوئے ہیں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور جب ان میں سے ایک قوم نے، ایک امت نے، یعنی ایک گروہ نے یہ کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہی ہلاک کرے گا یا وہی عذاب دے گا، بہت سخت عذاب، جب چاہے گا جیسے چاہے گا. مطلب یہ ہے کہ تم ان کو نصیحت کیوں کرتے پھرتے ہو؟ مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو نصیحت کی جاتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر عذاب دینا ہے آپ ہی کہتے ہو کہ اللہ دے گا، اللہ دے گا تو تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے، تم ہمیں کیوں نصیحتیں کرتے پھرتے ہو، اپنا رستہ لو، جواب ہم خدا کو آپ ہی دے دیں گے. یہ عام انسانی دستور ہے، نصیحت کرنے والے کو جس کے ہاتھ میں ڈنڈا نہ ہو ہمیشہ یہی جواب دیا جاتا ہے کہ جو پکڑے گا دیکھی جائے گی. تو یہ وہ جواب دیتے تھے کہ تم کیوں خام خواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے ہوئے ہو، اللہ نے پکڑنا ہوگا تو پکڑے گا، عذاب دینا ہوگا عذاب دے گا. قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، وہ انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے رب کے حضور اعتذار کے طور پر، ہم جو نصیحت کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے نصیحت کر، ایک وجہ یہ ہے کہ خدا کو ہمارے خلاف یہ عذر نہ ملے کہ ہم قوم کی بہبود سے غافل رہے تھے، اور خدا ہمیں اس بات سے معذور سمجھے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے قوم برباد ہو رہی ہے. جتنا ہمارا فرض تھا وہ ہم ادا کر دیں تاکہ اللہ کی حضور سرخرو ٹھہریں اور خدا سمجھے کہ یہ بری الذمہ ہیں. یہ معنی ہے معذرتن الی ربکم، مخاطب کر کے ان کو فرمایا ہے، کہا گیا ہے الی تمہارے رب کی طرف معذرت کے طور پر. اب دیکھیں ضمیروں کا اختلاف ہو گیا ہے یہاں، اور پھر دوبارہ ہوگا، یہ وہ بات ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے. اذ قالت امتن، یہ غائب میں مضمون چل رہا ہے، منہم ان میں سے، انہوں نے کیا کہا تھا، لیما تعظون قوما اللہ، انہوں نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم کیوں ایک ایسی قوم کو ہدایت دیتے ہو جو جن کو خدا تعالیٰ ہلاک کر دے گا. اب ان کو مخاطب کر کے جواب دیا گیا ہے، معذرتن الی ربکم، تمہارے رب کے حضور اعتذار کے طور پر. اور چونکہ وہ دراصل جو کہنے والے ہیں وہ اور لوگ ہیں، جن لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے وہ اور لوگ ہیں، اس لیے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ کہہ دیا ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بہانہ خور لوگ نہیں ہیں بلکہ کچھ نیک لوگوں میں سے ایک گروہ ہے جو اس فلسفے کو نہیں سمجھتا. جو بہانہ خور لوگوں کا مضمون ہے وہ الگ جگہ بیان ہوا ہے. یہاں جو مضمون ہے ضمائر کے اختلاف کی وجہ سے یوں سمجھ آتا ہے کہ نیک لوگوں میں سے بھی کچھ سادہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس بات کا فلسفہ سمجھ نہیں آتا اور جماعت میں بھی موجود ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ ان کو آپ ہی پکڑے گا, ہمیں کیا ضرورت ہے اس مصیبت میں مبتلا ہونے کی. اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ ضروری ہے, وہ یعنی وہ ان کو جواب دیتے ہیں کہ دو حکمتیں ہیں. ایک یہ کہ ہمارے سپرد خدا تعالیٰ نے نصیحت کا کام کیا ہے, اگر ہم نصیحت نہیں کریں گے تو خود ہم پکڑے جائیں گے, ہم خدا کے حضور بری عمر نہیں ہو سکتے, بری ذمہ نہیں ہو سکتے. دوسرے واللہ یتقون, تم تو ہم کہتے ہو نا کہ خدا ان کو پکڑ لے گا, چھوڑ دو ان کو, ہمیں تمنا ہے کہ تقوی اختیار کر جائے. اس لیے نصیحت بیکار بھی نہیں جاتی, ہو سکتا ہے وہ تقوی اختیار کر جائے. فلما نسو ما ذکرو بہ, بس جب وہ انہوں نے بھلا دیا اس بات کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. انجین الذین ینہون عن السوء, ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو, ینہون عن السوء, جو برائی سے روکا کرتے تھے, منع کیا کرتے تھے لوگوں کو. دو لفظ ہیں ینہون و ینعون. ینہون کا مطلب ہوتا ہے نہا, کسی کو روک دینا. ینعون نا سے نکلا ہے, یعنی کسی سے چیز سے رک گیا. تو نہا کا مطلب ہے منع کیا, نا کا مطلب ہے رک گیا. قرآن کریم نے دونوں بھی اکٹھے استعمال فرمائے ہیں. یہاں ینہون کا ذکر ہے صرف. الذین ینہون عن السوء, ہم نے ان لوگوں سے عذاب کو برے وقت, ان لوگوں کو برے وقت سے بچا لیا, بری پکڑ سے بچا لیا جو منع کیا کرتے تھے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا. بِعَذَابِ بَئِيسٍ, ایک بہت ہی سخت برے عذاب سے. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, اس وجہ سے کہ وہ بدکار لوگ تھے اور بدکاریوں میں ملوث رہتے تھے. اس کا عذاب سے پکڑ لیا کی بجائے میں سمجھتا ہوں ایک اور ترجمہ بھی اردو میں شاید زیادہ مناسب ہو, ہم نے ایک سخت عذاب میں انہیں جکڑ لیا. اخذ میں پکڑ اور جکڑ دونوں باتیں شامل ہوتی ہیں. تو ہم نے ان کو ایک سخت عذاب میں جکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بدکاریوں میں ملوث تھے. فلما اطاؤ اما نہو انہو, بس جب ان کو اطاؤ اما نہو انہو, جب انہوں نے ان معاملات میں سرکشی سے کام لیا, عطا یعنی سرکشی یا نافرمانی, اما نہو انہو, جن باتوں سے ان کو روکا گیا تھا. قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین, ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل رسوا بندر ہو جاؤ. اب یہ جو بندر ہونے والا معاملہ ہے, یہ وہی جو میں پہلے کہا تھا کہ مچھلیاں تو بیچاری انسان سمجھ کے آتی تھیں, ان کو خیال تھا کہ انسان ہیں, بندے ہیں, بندوں والی باتیں کریں گے, مگر یہ بندر ہو چکے تھے اور تعلیمات پر ظاہری عمل کرتے تھے, بندر کی طرح نقال لوگ تھے. قرتن خاسئین, رسوا اور ذلیل بندر ہو جاؤ کو یہ مطلب ہے کہ تم اعلیٰ حالت سے ادنا کی طرف لوٹ جاؤ. بندروں سے ترقی دے کر تمہیں انسان بنایا گیا تھا, صفات کے اعتبار سے تم بندر ہو چکے ہو, اس لیے تم نہ انسان کہلانے کے مستحق رہے ہو, نہ تم سے انسانوں والا سلوک کیا جائے گا. یہ ترجمہ ہے. غیر احمدی مولوی جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں بعض تفاسیر کے حوالے سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعتاً بندر بنا دیا تھا. اور اب یہ سوال ہے کہ کہاں بندر بنے تھے, پھر وہ بندر پہلے تو کیا آج کل جو بندر پائے جاتے ہیں ان میں کچھ یہود بندر بھی ہیں، کس طرح پہچانے جائیں گے؟ تو اس کا انہوں نے خود ہی ایک حل بنا لیا، ایک کہانی بنائی ہے جس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اشارتاً بھی نہیں. کہانی یہ بنائی ہے کہ جس شہر میں ان کو بندر بنا، یہ بھی پوچھا جاتا ہے نا پھر ان سے کہ کوئی تاریخی گواہی، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہو تو تاریخی گواہی ہونی چاہیے کہ فلاں جگہ ایک قوم اچانک بندر بن گئی تھی. تو کہتے ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کا علاج پہلے سے کر لیا ہے کہ ہم نہ پکڑے جائیں. وہ علاج یہ کیا کہ ایک شہر میں دروازے بند کروا دیے، مقفل کر دیے، کوئی نہ اندر جا سکتا تھا نہ اس سے باہر نکل سکتا تھا. پھر ان کو بندر بنا دیا. پھر 3 دن تک وہ بندر وہاں ناشتے شور مچاتے رہے اور پھر اچانک ان کو مار دیا. اور جب وہ قفل کھلے ہیں یا توڑے گئے ہوں گے تو اندر سے یاد تو یہ نہیں بتاتے آگے کیا ہوا تھا، بندروں کی لاشیں ملی تھیں، یا جس طرح نین مرتی ہے تو چاہے خوبصورت عورت کی شکل میں ہو واپس پھر ڈین بن جاتی ہے. تو کیا ہوا تھا واقعہ؟ کیا وہ بندروں کی شکل میں ہی مردہ پائے گئے یا انسانوں کی طرف واپس شکل میں واپس لوٹ گئے تھے؟ یہ کہانی یہاں تک پہنچ کے کھڑی ہو جاتی ہے. جہالت کی حد ہے. قرآن حکیم کی طرف ایسی باتیں اللہ کو باتیں منسوب کرتے ہیں. اور جب جماعت احمدیہ قرآن کریم کی حکمت کے شایان شان ترجمے کرتی ہے تو کہتے ہیں انہوں نے تحریف کر لی. یہ تحریف کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے مضمون کو بگاڑ دیا ہے. اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، کل میں نے کہا تھا مجھے یاد کرانا سوالوں کے لیے اور آپ نے یاد نہیں کرایا. ٹھیک ہے، ایک اور مسئلہ ہے بیان کرنے والا. افو کا ذکر پہلے گزر چکا ہے ایک آیت میں، اس میں میں جب ہم نے ان کو خوشحال بنا دیا، ان کو فراخی عطا فرما دی، پھر انہوں نے افو کیا. جب ہم نے اپنے جو غربت کا عذاب تھا وہ ان سے ہٹا دیا، پھر افو ہوئے وہ لوگ. افو کے متعلق میں نے ان سے کہا تھا مجھے لغوی تحقیق کر کے دکھائیں. افو میں ایک معنی خوشحال ہونے کا بھی پایا جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ رزق حاصل کرنے کا. جیسا کہ یسلون کا مادہ ينفقون قل العفو، تو اس کی تحقیق کی ہے. تو افو جب اس طرح بیان ہو تو اپنی ذات میں لازم کے طور پر امیر ہونے کے معنوں میں نہیں آتا، بلکہ بے اعتنائی کرنے کے معنی میں آ سکتا ہے، صرف نظر کرنے کے معنوں میں آ سکتا ہے. تو اس کا مضمون وہاں یہ بنے گا کہ جب ہم نے ان سے غربت کے عذاب کو ٹال لیا، خوشحال کر دیا، تو اس سے بے پرواہ ہو گئے، یعنی اس سے صرف نظر کیا، خدا کی اس نعمت سے صرف نظر کیا، یعنی بے پرواہ ہو گئے اور ناشکرے ہو گئے. دوسرا، ہاں، میں نے کہا تھا کمل کے متعلق کہ لفظ کمل میں میرے نزدیک طاعون کی وبا داخل ہے، کیونکہ طاعون بھی پسوں کے ذریعے ہوتا ہے، پھیلتا ہے، اور کمل پسوں پر بھی اطلاق پاتا ہے. مومن صاحب نے تحقیق کی ہے اس کی، اور منجد اور الموجم الوسیط کے حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ القملہ کہتے ہیں اونٹوں میں پڑنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو، اور جمعہ القملو. القملہ تو کہتے ہیں انسان میں پڑنے والی جوؤں کو، اور اس کی جمع القملو آتا ہے، اس لیے وہاں جوئیں ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ پسو ہوگا. وہی میں نے کیا تھا. جو جی ٹھیک ہے نا، کملا اور کملا جو ہے القملہ، اس کی جمع آتی ہے کمل، اور چھوٹے چھوٹے کیڑے جیسے کہ پسو ہوتے ہیں جو بعض جانوروں کو پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے ان کی جمع آتی ہے کمل. تو قرآن کریم میں لفظ کمل استعمال کیا ہے، اس لیے وہاں اس کا ترجمہ پسو کرنا نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ وہی ہونا چاہیے. ایک مجید عابد صاحب نے بھی تحقیق کر کے بھیجی ہے, وہ بھی یہی ہے, ایک ہی مضمون ہے واحد. ایک قمر صاحب کا بڑا دلچسپ سوال ہے. قمر صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اکثر جگہ جہاں جنات کا ذکر ہے وہاں جنات کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ تجری من تحت الانہار, ان کے نیچے یا ان کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. تین آیات ایسی ہیں جہاں انسانوں کے ذکر میں فرمایا گیا ہے تحت ہم الانہار, انسانوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اس زمن میں وقت ہے کہ کھول یا نہیں ہے اب کھولنے کا؟ کتنا وقت رہ گیا ہے؟ اچھا بس پھر ٹھیک ہے. اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ قرآن کریم نے کہیں بھی یہ نقشہ نہیں کھینچا کہ جو شہد اور شراب اور دودھ اور پانی کی نہریں بہتی ہیں لوگ ان سے کٹورے بھر بھر کے پیتے ہیں. کہیں بھی ان نہروں سے شہد پینے, ان نہروں سے شراب پینے کا ذکر نہیں ملتا. اور وہ الگ مضمون چلتا ہے کہ ان کے اوپر گھمائے جائیں گے کٹوروں والے نوعمر مخلوقات ہوں گی کچھ جو ان کے لیے پھریں گے. دوسرا یہ کوئی غور نہیں کرتا کہ اگر وہ جنتیں ایسی ہیں جیسے یہاں کے باغات ہیں تو کبھی درختوں کو شہد دے کے دیکھا ہے کسی نے؟ کبھی درختوں کو شراب دے کے دیکھی ہے؟ پانی تو سمجھ آ گیا, مگر دودھ سے درخت پلائے جائیں, شراب پلائی جائے ان کو, ان کو شہد چٹایا جائے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے صاف بتاتا ہے کہ وہاں جنات سے, قرآن کریم صاف ظاہر فرما رہا ہے کہ جن جنات کی ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی روحانی نشو و نما کی چیزیں ہیں جو شہد سے سیراب کی جاتی ہیں, مطلب ہے ان میں شفا بھی ہے اور لذت بھی ہے. اور دودھ سے سیراب کی جاتی ہیں کا مطلب ہے کہ ان میں مکمل غذا ہے ان کی ضرورت کی, اور پانی تو ہے ہی پانی, اور شراب کا مضمون ہے وہ لطف والے پھل ہیں, اور پھلوں سے ہی اکثر شراب بھی نکلتی ہے, اور لطف کے لیے بھی پھلوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو ان کی اٹھان میں ہی, ان کے جو پروان چڑھنے میں شراب کا عنصر شامل ہے, یعنی بے حد لطف دینے والے پھل ان کو لگیں گے. بس یہ مراد نہیں ہے کہ واقعتاً وہ نہریں پاس بہہ رہی ہیں اور واقعتاً درخت اس قسم کے ہوں جن کی جڑوں میں شہد چل رہا ہے, شراب چل رہی ہے. شہد اور شراب کے اوپر اب چھوٹا سا پھول بھی ایک پال کر دیکھ لے وہ جل جائے گا, آرن فانن سڑ گل سڑ جائے گا. بس اگر یہ مراد ہے کہ اس سے وہ رزق پاتے ہیں تو جہاں انسانوں کی طرف اس کی ضمیر پھیری ہے وہ اس مضمون پر مزید روشنی ڈال رہی ہے کہ یہ لوگ, یعنی انسانوں کو تو جڑوں کی جڑیں تو نہیں کوئی ہوتی جن کو سیراب کیا جائے شہد سے, تو جس طرح انسانوں کی غذا ہے وہ, اسی طرح وہ چیزیں جو ان کے لیے رزق بنیں گی ان کی غذا بھی انہی چیزوں سے ہوگی, اور کچھ خدا کے بندے براہ راست رزق پائیں گے. میرے نزدیک اس تفریق کی وجہ یہ بنتی ہے, کچھ ہیں جو بالواسطہ رزق پائیں گے, کچھ ہیں جن کی اپنے نیچے نہریں بہتی ہیں, یعنی وہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ایسا رزق حاصل کریں گے کہ وہ درخت نہ بھی ہوں تب بھی ان کی پرورش انہی کے ذریعے ہوگی. بس اہل جنت اپنی بقا کے لیے ان درختوں کے محتاج نہیں ہیں, وہ ایک ذریعہ ہے ان کی نشو و نما کا, مگر براہ راست اللہ تعالیٰ ان کی بقا کے لیے, ان کی نشو و نما کے لیے ویسے ہی سامان فرمائے گا جیسے دوسرے ذرائع سے ان کو ملتے ہیں. تو وہ چونکہ ذکر الہی کا عرفان ہے جو وہاں جا کے جنت بنے گا, اس لیے اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں. مگر تحتہم سے مراد قدم کرنا ٹھیک نہیں. پھر یہاں تحتہم سے مراد یہ ہے کہ جس سے وہ زندگی کا پانی لیتے ہیں, وہ چیز جس سے وہ زندگی کی طاقت لیتے ہیں, وہ چیز ان کو ہمیشہ مہیا ہوگی. اور تمثیل وہی جنتوں والی ہے, کیونکہ جنتیں اپنے نیچے سے زندگی کا پانی لیتی ہیں، اسی طرح گویا ان انسانوں کے لیے بھی ہمیشہ نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست سامان ہوں گے. بس وہ جو تحت ہم اور تحت ہا کا فرق ہے، یہ صرف یہ اشارہ کرنے کی خاطر ہے کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ درخت واقعتاً شہد سے یا اس سے جس طرح کے درخت تم سمجھتے ہو وہ سیراب ہوتے ہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتے. وہی چیز ہم انسانوں کے لیے بھی کر رہے ہیں. اب انسان کھڑے ہو جائیں پانی میں تو وہ کیسے سیراب ہو سکتے ہیں؟ تو ایک چیز نے دوسرے مشکل مضمون کی عقدہ کشائی کر دی. سمجھ گئے ہیں کیوں جی قمر صاحب؟ ٹھیک ہے یہ بات، اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہے ٹھیک ہے. اب اگلا ایک اور سوال رہ گیا تھا، وہ کیا تھا؟ اچھا وقت ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی سوال کر رہے تو کر لیں. ہاں جی بتائیں.
اس آسپیکٹ کو تو نہیں اپلائی کرتا جو آج کل یہودی جو ہیں یہاں پر لیس دین 10% آف دی پاپولیشن ہے، لیکن اکثر پولیٹکس میں وہ ہیں، پاور ان کے پاس ہے، ٹی وی وغیرہ ان کے پاس ہے، تو وہ دوسرے لوگ عام لوگوں سے زیادہ ان کی جو ہے ہوشیار لگ رہے ہیں. اس کو تو نہیں اپلائی کرتا.
عام لوگوں سے زیادہ کیا ہے؟
ہوشیار
جو ہیں. ہوشیار کا لفظ یہ تو مختلف موقعوں پر مختلف معنی رکھتا ہے. جو بدکردار لوگ ہوں، جو ظالم لوگ ہوں، وہ جتنا ہوشیار ہوں اتنا ہی مصیبت، اور جو نیک لوگ ہیں، لوگوں کی بھلائی چاہنے والے، وہ جتنا ہوشیار اتنے ہی اچھے. تو ایک جگہ ہم کہہ دیتے ہیں بڑا چلاک ہے، وہ چلاک دراصل کچھ منفی پہلو رکھتا ہے، اور بعض دفعہ بچوں کو کہتے ہیں بہت ہوشیار ہے، جس کا مطلب ہے اس میں منفی پہلو نہیں. تو جو جس مضمون میں ہوشیار ہوگا اس میں ترقی کرے گا. یہ لوگ دنیا کے مضمون میں چالاک ہوتے ہیں اور انہی کی ان کو رغبت ہوتی ہے، اس لیے ان میں ترقی کر جاتے ہیں. تو یہ ان کی کوئی داد نہیں ہے، انہوں نے اپنی ہوشیاریوں کا غلط استعمال کیا، ان جگہوں پہ چمکے جو ان کے بد ارادوں کے موافق ہیں، ان کی تمناؤں کے موافق ہیں. مومن ان چیزوں میں چمکتا ہے جو اچھی ہیں، اور اس کی ہوشیاری کو دراصل قرآن کریم نے اصل ہوشیاری قرار دیا ہے، ان کی ہوشیاری کو بے وقوفی قرار دیا ہے. اب تمہیں جس طرف سے دیکھا ہے اس طرف سے تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، یہ لوگ دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں سفہا کی طرح ہم ایمان لے ہیں، ایسے بے وقوف لوگ جنہوں نے اپنی دنیا کا کچھ بھی نہیں رہنے دیا، گھاٹے میں پڑ گئے، کیا ہم تم کہتے ہو ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے ہیں؟ خدا فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہی بیوقوف لوگ ہیں. تو زاویہ بدلنے کی بات ہے، دوسرے زاویے سے دیکھو گے تو ان ترقی یافتہ لوگوں کو جو دنیا کے حکومتوں پہ قابض ہیں، رزق کے چشموں پہ قابض ہیں، ان کی ہوشیاری کی بجائے ان کی بیوقوفی دکھائی دے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں ابھی تک سمجھ آئی؟ ان کے ملک میں آ کر ان سے زیادہ ترقی کرتے ہیں کون لوگ؟ یہودی. آپ صرف یہودی کی بات کر رہی ہیں؟ اچھا وہ اور بات ہے، میں غلطی سے سمجھا تھا، میں سمجھا تھا کہ مومنوں کے مقابل پر آپ کہہ رہی ہیں، میں نے وہ لفظ یہودی سنا نہیں تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کو جو فضیلت بخشی گئی تھی وہ فضیلت ایک تو یعنی تعلیم کے لحاظ سے اس زمانے میں بائبل جیسی کوئی تعلیم نہیں تھی، تمام تعلیموں سے جو معلوم تعلیمات تھیں ان سے بائبل، جس میں عہد نامہ قدیم عہد نامہ جدید ہے، مل کر افضل تھیں اور روحانی ترقی کے لیے امکانات کھولے گئے. ایک جو فضیلت دی گئی تھی وہ ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا گیا اور ایسا چمکایا گیا کہ ان کو دوسروں پر غالب آنے کی بدنی طاقتوں کے لحاظ سے بھی صلاحیت ہو گئی. اور یہی وہ مضمون ہے، یہی صلاحیت جو ان کے لیے بعد میں اس نے عذاب بننا تھا، کیونکہ قرآن کریم نے ان باتوں کے بعد یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ قیامت تک ایسے لوگ ہیں ہوں گے جو ان کو عذاب دیتے رہیں گے. اور اس تاریخ کو دیکھ لیں, وہ عذاب دینے والے ہمیشہ ان کی صلاحیتوں سے جلس ہو کر عذاب دیتے ہیں. جب یہ اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ہر چیز کے سرچشمے پر قابض ہو جاتے ہیں, علم پر بھی, اقتصادیات پر بھی, سیاست پر بھی عملاً قابض ہو جاتے ہیں, پھر ان کے خلاف رد عمل اٹھتا ہے, پھر وہ سزا دینے والے پیدا ہوتے ہیں. تو وہ جو ان کی خوبیاں ہیں وہ ان کے لیے بلائے جان بن گئیں, اور خود اپنے جان پر ظلم کرنے والے بن گئے کہ خدا کی عطا کردہ صلاحیتوں کو غلط استعمال کیا. وہی مضمون جو پہلے ابھی گزرا ہے حتت ان کے تعلق میں, وہی ہے جو ان کے معاملے میں جاری ہے. اس میں شک کوئی نہیں کہ ان کو علمی استعدادیں بہت بڑی مل گئی ہیں, اور قومی لحاظ سے جتنی استعدادیں بنی اسرائیل کو عطا ہوئی ہیں اور کسی قوم کو ایسی استعدادیں نہیں ملیں. برابر کے حالات ہوں یہ ترقی کر جاتے ہیں, اور سائنس میں بھی ان کا غلبہ ہے, اور ہندوستان میں بھی کشمیری پنڈت کو غلبہ ملا ہے. آج تک ہندوستان کے لوگ کشمیری پنڈت کے غلبے سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکے. وہ جو پنڈتوں کا خاندان ہے وہ آج بھی اسی طرح طاقتور ہے, اور پنڈتوں کا جو قبضہ ہے اس میں دراصل کشمیری پنڈت ہے جو بنیادی طور پر صلاحیتوں میں سب سے اونچا ہے. یہ نہرو وغیرہ کا خاندان جو ہے یہ وہی کشمیری پنڈت ہیں سب میں, تو اوریجنلی یہ بنی اسرائیل ہیں, اور اس لحاظ سے ان کے اندر وہ جب وہ بڑھتے ہیں پھر وہ بھی پیدا ہوتی ہے, حسد بھی پیدا ہوتا ہے, پھر ان کو سزا بھی ملتی ہے. ان پنڈتوں کی میں تو ضمناً مثال دی ہے, جو سزا کا وعدہ ہے وہ یہود بنی اسرائیل کو ہے, یہ ضمناً میں نے ذکر کر دیا. یہ سمجھنا ان کے متعلق بھی یہ مقدر ہے, ہو سکتا ہے ہو لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے, اور
بارہ قبیلے اور بارہ
گھاٹ, یہ بارہ خاص میں جو ہے
جو بارہ قبیلے اور
بارہ, اچھا میں بارہ کا سمجھ رہا ہوں, بارہ کا ذکر جو ملتا ہے اصل میں جو 72 فرقے بنے تھے ان میں وہ ان کی 12 فرقے تھے جو 72 میں تبدیل ہوئے ہیں, اور 12 اصل ہیں. پہلی تفریق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی تھی, ان کے حالات دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ یہ اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی معیشت نہیں بنا سکتے, اس لیے ان کو تقسیم کر دو. جہاں پانی تقسیم ہوئے وہاں رزق بھی تقسیم ہو جاتا ہے, آپس کے جو اقتصادی معاملات ہیں وہ اپنے گروہ میں ہی رہتے ہیں. بعد میں جو 72 ہوئے ہیں وہ 12 + 6 = 72 بنے تھے. ہوا یہ تھا کہ ایک زمانہ بعد میں ایسا آیا جس میں بائبل کو جب دوبارہ اکٹھا کیا گیا تو ایک کونسل بنائی گئی. اس کونسل میں تمام فرقوں کو نمائندگی دی گئی کہ وہ شامل ہوں, اور بائبل کے اوپر نظر ثانی جو کی جا رہی ہے, دیکھا جا رہا ہے کہ کون سی صحیح ہے کون سی نہیں ہے, اس کے لیے وہ اکٹھے ہوں, اور ہر فرقے میں سے 6 بلائے گئے. یہ فیصلہ ہوا, اور یہ جو فیصلہ ہے غالباً یہ ایجپٹ میں اس وقت جو گریک آ کے غالب آ چکے تھے ایجپٹ پر, اس حکومت کے دوران یہ فیصلہ ہوا تھا, تب یہ 72 بنے. میں نے کل بتایا تھا کہ 72 کے باوجود 70 کا لفظ بھی ملتا ہے, کیونکہ ان 72 کو سیپچوگنت کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے 70. تو جو 70 کی کونسل تھی وہ دراصل 72 کی کونسل تھی, اور حضرت موسیٰ نے جو آدمی چنے تھے اپنے لیے وہ بھی 70 چنے تھے, اور انہی کے اندر 72 کا خمیر بھی موجود تھا دراصل. تو یہ 70 اور 72 کا جو جھگڑا ہے نا, یہ یہود کے تعلق میں یہ ہے, اور پنجاب میں 17-72 جو پاگل ہے اس کو 17-72 کہتے ہیں, اس سے زیادہ 77 کی سمجھ نہ 72 کی سمجھ. ٹھیک ہے, اور تو اب کوئی سوال نہیں, یہ وہ جا نہیں رہا, وہ ختم ہو چکی ہے اس کی جو کیا کہتے ہیں ٹرانسمیشن. یہ ویسے ہم باتیں کر رہے ہیں, باقی پھر جی اگلے ہفتے ان شاء اللہ یہ لے لیں. یہ جو سوال کیا گیا نا فضیلت کا, یہ پتا کس نے کیا, جو بنی اسرائیل میں سے ہے, اپنا سکہ جمانا چاہتی ہے سب پر. آپ میں سے بھی ایک ہے جو صلاحیتوں کے لحاظ سے فضیلت یافتہ ہے, لیکن اگلی بات بھی سمجھ لینا اگر غلط استعمال ہو گیا. خدا نہ خواستہ.